اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اے معبود، ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل کر دے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت بخش. ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر سحر عالمی نیٹورک کی طرف سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام مہمان خدا میں آپ سب کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام مہمان خدا لے کے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو گئے ہیں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، خطۂ عرض میں جہاں بھی ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے. خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا کرے اور یہ عنایت فرمائے کہ ہم بھی حقیقی روزہ داروں میں شمار ہوں، ہمارا بھی ایسے روزہ داروں میں شمار ہو جو واقعی معنوں میں روزہ دار کہلانے کے مستحق ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارا پروگرام آخر تک دیکھیں گے، اور جس طرح سے آپ ہر روز ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں اہم نکات کی طرف وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور جو بھی آپ کی تجویز ہوتی ہے اس پہ ہم برابر عمل کرتے ہیں، امید ہے کہ آج بھی آپ کا ساتھ رہے گا اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے عزیز اور مہربان ساتھی جناب کفایت صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کفایت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہرحال آپ اس پروگرام کو جتنا بھی بہتر ہے اور جتنے بھی حسنات ہیں اس کو آپ بہتر سے بہتر بنانے میں شامل ہیں.
بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور پوری سحر عالمی نیٹورک کی ٹیم کا بھی کہ مجھے میرے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں کہ میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں اور کچھ عرائض ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا بھی جو ہمارے پروگرام کو اس طرح سے پسند کر رہے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اگر آپ بھی ناظرین کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے تو اسے
شکریہ. ناظرین اکرام، اپنے میزبان کفایت حسین کا بھی سلام قبول فرمائیں، اور پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور جس کونے میں بھی ہیں، اور سحر ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کو بہت بہت ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. ناظرین، ہماری کل گفتگو چل رہی تھی اخلاص کے سلسلے میں کہ انسان کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دے وہ صرف اور صرف قربتن اللہ، ذات باری تعالیٰ کے لیے ہو، جس کو کہا جاتا ہے کہ خالصتن لوجہ اللہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی غرض اور کوئی ہدف پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی دنیاوی مقصد کا حصول پیش نظر ہو، نہ اپنی خواہشات پیش نظر ہوں، نہ کسی طرح کا غرور اور گھمنڈ اور خود پسندی اس میں پائی جاتی ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے وہ عمل انجام پانا چاہیے. اور کل میں نے فارسی شاعر کا ایک مصرع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج چاہتا ہوں اسی کی کچھ وضاحت کروں. شاعر نے کہا کہ از علی آموز اخلاص عمل، تو یہ اسی طرح نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں تنہا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اخلاص کا عجیب نمونہ پیش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ خدایا، میں تیری عبادت بھی جو کرتا ہوں تو نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، صرف اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت پاتا ہوں. تو یہ اخلاص کی معراج ہے، اور اس سے بلند مرتبہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے اسی موضوع پر. مزید ہمارے مہمان جو تشریف لائیں گے وہ آپ سے خطاب کریں گے, آپ ہمارا ساتھ دیجئے. جی بشیر صاحب,
بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس نقطے کی وضاحت فرمائی کہ اخلاص سے عمل اگر ہمیں سیکھنا ہے تو جناب امیر المومنین شاہ ولایت سے ہم صحیح معنوں میں سیکھ سکتے ہیں.
جی
کفایت صاحب, اخلاص پہ یہ یاد آ رہا ہے مجھے, جیسے ہمارے محترم مہمان نے بھی یہاں پہ اشارہ کیا کہ یہ مہینہ جو ہے اگر ہمیں دیکھنا ہے واقعی معنوں میں اخلاص, اخلاص کی معراج اسی مہینے کو ہم کہہ سکتے ہیں.
بے شک, بالکل.
کہ اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں سڑکوں پہ سبیلے لگتی ہے شام کے وقت, افطاری کے وقت,
بالکل بالکل
بالکل فری میں جو ہے نا روزہ داروں کو بلاتے ہیں, کوئی پانی پلاتا ہے, کوئی فرنی کھلاتے ہیں,
دودھ ہوتا ہے, بالکل شیر ہوتا ہے, اس میں جو ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو روزہ افطار کرائے.
تو یہی تو ہے اخلاص کی نشانیاں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
اور پھر وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا اسی کے لیے, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا یہ واقعی اخلاص کی معراج ہے, تم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی جو میں نے کہا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی, آپ دیکھیے اسی مہینے میں روزے کے عالم میں اور کہاں پر خانہ خدا میں شہادت پائی, یہ بھی ایک اس کی بہترین دلیل ہے. یعنی پوری زندگی انسان کی جو زندگی خلاصہ ہوتی ہے وہ ولادت اور وفات دو چیزوں کے درمیان.
جی بالکل,
حضرت علی علیہ السلام تنہا ایسی ذات ہے کہ اگر ولادت ہو رہی ہے تو خدا کے گھر میں ہو رہی ہے اور شہادت ہو رہی ہے تو خدا بھی گھر میں ہو رہی ہے. تو واقعی اس طرح سے یہ ایک خلوص کا نتیجہ ہے جو اخلاص حضرت علیہ السلام میں پا جاتا تھا. بالکل,
تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک وقفہ لیتے اس کے بعد.
جی بالکل.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, اور یہاں وقت ہو چلا ہے ایک کلپ کا اخلاقی حوالے سے, جو ہمارے عالمی دن آتے اور آپ کو اخلاقی نصیحت فرماتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو آج بھی اخلاقی حوالے سے ایک کلپ دیکھیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز مہمان کے ساتھ کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی ترقی کی راہ میں جو اگلا اور بہت اہم قدم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس راہ پر چلنے کے لیے جن سے انسان کو مدد ملنی ہے انہیں پہچان سکے. اس راہ میں چلنے کے لیے ہمیں کس سے مدد ملنی ہے؟ سب سے پہلے تو پروردگار ذات اقدس سے باری تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مدد کرنے والا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں عدم سے, جس نے ہمیں نہ ہونے سے خلقت کی دنیا میں داخل کیا ہے, ہمیں پیدا کیا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمارے لیے پروگرام بنائے ہیں کہ ہم نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں تو تمہاری ہدایت کے سلسلے بھی میں نے ہی پیدا کیے ہیں. اس نے ہمارے لیے 124,000 انبیاء بھیجے, اس نے ہمارے لیے اتنے سارے اولیاء بھیجے, اس نے ہمارے لیے آئمہ بھیجے. پروردگار نے اگر ہمیں خلق کیا ہے تو ہماری ترقی کی راہیں بھی فراہم کی ہیں. جیسے کہ پروردگار نے جیسے بچہ پیدا کیا ہے تو بچے کے لیے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کیا ہے تاکہ بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. در حقیقت اگر انسان نے انسان پیدا کیے ہیں تو گیہوں, چاول, دال, گوشت انسان کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم کھا سکیں, پی سکیں, اچھی زندگی جی سکیں. تمام آیات, روایات ان تمام باتوں کی طرف بالکل واضح اشارہ رکھتی ہیں. اس کم وقت میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لیکن کوشش یہ کروں گا اشارے کے تحت بات کو پورا کر سکوں. تو جس پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے تمام بندوبست کیے ہیں. آج سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر زمین سے جو سورج کا فاصلہ ہے اگر ایک انچ زمین سورج کے اور نزدیک چلی جاتی تو زمین آگ کا گولہ بن جاتی ہے اور انسان کیا ساری خلقت جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اور سائنٹسٹ بتاتے ہیں آج ہمیں کہ اگر یہ فاصلہ زمین سے جو سورج کا ہے اگر زمین یہ فاصلہ تھوڑا اور اگر بڑھ جاتا زمین اور اگر پیچھے ہو جاتی تو ساری زمین برف کا گولہ بن جاتی اور یہاں پر حیات نہ ہو سکتی. اگر وقت پہ بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر وقت پہ دھوپ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اگر وقت پہ رات نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جو لوگ غافل ہیں وہ تو غافل ہیں۔ ایک بڑی اچھی کہاوت ہے جسے کہتے ہیں کہ جو سو رہا ہے اسے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جس نے سونے کی شکل بنائی ہوئی ہے اسے آپ لاکھ اشارہ دیں، اسے آپ لاکھ ٹھوکر ماریں، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ جیسے وہ سو رہا ہے اسے آپ اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی واقعاً سو رہا ہوگا تو آپ جیسے اشارہ کریں گے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال یہاں پر بھی، جو غفلت کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ جو لذتوں میں غرق ہیں، جنہیں جاننا ہی نہیں ہے، جنہیں سمجھنا ہی نہیں ہے، جو جاننا ہی نہیں چاہتے، جو سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، لذتیں ہی سب کچھ ہیں، اگرچہ اس میں لذتیں بھی ان کو نہیں ملنی، یہ فقط ایک خیال محض ہے، لیکن بہرحال، لیکن جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، پروردگار نے تمام حجتیں انسان کے لیے پوری اور تمام کی ہوئی ہیں، یعنی بالکل واضح طور پر انسان کے لیے آشکار ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ اگر یہ زندگی، یہ خلقت اگر جس طرح سے ہمارے سامنے ہے اگر نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے؟ جس پروردگار نے بچے کو پیدا ہونے سے لے کر اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے ماں کے دودھ کا، اور اس کے مرتے دم تک کے لیے غذا، کھانا، دوائیں، اولاد، سوسائٹی بندوبست کیا ہے پروردگار عالم نے جن تمام چیزوں کا، کیا اس نے ہماری روحانی اور ہماری نفسانی ترقی کے لیے پروگرام نہ بنائے ہوں گے؟ یہ بات غیر ممکن ہے۔ پروردگار نے تمام راہیں ہموار کی ہیں، پروردگار نے تمام راہیں بنائی ہوئی ہیں۔ ان تمام مادی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد خدا نے ہماری روحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو پروگرام بنایا ہے، اگر اس کو ہم صحیح طرح سے دیکھیں، اگر اس کو ہم صحیح طرح سے سمجھیں، اور اگر اس کو ہم صحیح طرح سے جانیں، اور اگر ہم عہد کریں کہ پروردگار ہم نے تیری راہ کو طے کرنے کے لیے، تیری راہ پر چلنے کے لیے ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے، تو اگر ایک قدم ہم خدا کی طرف اٹھائیں گے تو خدا 10 قدم ہماری طرف اٹھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین اکرام، آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بڑے اہم مطالب بیان فرما رہے تھے جناب عمار صاحب، اور واقعاً خداوند عالم نے ایک مکمل نظام اسلام کی صورت میں ہمیں دیا ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کے کسی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام 1400 سال کے پہلے کے لیے آیا تھا، اس زمانے کے لیے تھا، نہیں، بلکہ ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے اسلام ایک مکمل نظام حیات اور منشور حیات ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان سے بھی ملاقات کریں گے اور اخلاص کے موضوع پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بشیر صاحب،
بالکل، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، جی، اور ناظرین کو تشنا نہ رکھیں زیادہ، ہم مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔
السلام علیکم۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک بار پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ اگر آپ ناظرین سے سلام دعا کرنا چاہیں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالغاصم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سحر ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں۔ یہ اللہ کا جو مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، ماہ قرآن ہے، اللہ نے اپنی بہترین کتاب کو اپنے ایک بہترین زمانے میں نازل کیا، اور مقدس ترین قلب یعنی قلب پیغمبر پر نازل کیا، تو خدا ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس کتاب سے بہترین استفادہ کر سکیں۔
الہی آمین، انشاءاللہ ضرور۔ تو کفایت صاحب، کوئی ایسا سوال یا ہم جو جہاں گفتگو رکی تھی کل وہیں سے شروع کریں؟
گزارش یہی کریں گے کہ کل چونکہ بڑی اہم گفتگو تھی اور موضوع بہت اہم ہے اخلاص، تو کل آپ آثار اور فوائد جو اخلاص کے ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی میں، اس کو بیان فرما رہے تھے۔
سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں آپ لوگوں کی عالمانہ باتوں سے استفادہ کر رہا تھا کہ آپ کی باتوں سے، بشیر احمد صاحب کی باتوں سے،
بزرگوں کے سامنے جو حالت ہے یہ، اور یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ حضرات سے سیکھا ہے، واپس آپ کے سامنے جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں یعنی اپنا درس دوبارہ آپ کو سنا رہے ہیں، جو سبق آپ سے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیشخانی کر رہے ہیں۔
جی شکریہ۔ دیکھیں جی، اخلاص خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے، یہ احادیث میں آیا ہے کہ خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور جو حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ راز خدا ہر ایک کو عطا بھی نہیں کرتا بلکہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتا ہے. تو کفایت صاحب نے جو بات کہی کہ از علی آموز اخلاص اعمال، تو دیکھیں علی جیسے شخص کو خدا نے اخلاص کا کامل درجہ عنایت کیا. دیکھیں انسان بعض اوقات عبادت انجام دیتا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ عذاب الہی سے ڈرتا ہے. تو روایت میں کہا گیا کہ یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے. کیونکہ غلام اپنے آقا کے ڈر سے، اپنے آقا کی سرزنش کی ڈر سے،
اس کی سختیوں سے،
اس کی سختی کے ڈر سے کیا کرتا ہے؟ کام کو انجام دیتا ہے. تو کہا یہ غلاموں کا غلاموں کی عبادت ہے. یا انسان بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ کس چیز کے لالچ میں،
اللہ
دیکھیں اب انسان جو ہے اعمال کو انجام دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ نماز پڑھوں گا کہ خدا مجھے حور عنایت کرے،
حور عنایت کرے،
بالکل بالکل، یہ خدا مجھے جنت میں محل دے گا یہ اعمال انجام دے. تو کہا کہ یہ جو عبادت ہے یہ عبادت مزدوروں والی عبادت ہے. اب دیکھیں وہ پہلی عبادت بھی اچھی چیز ہے کہ انسان خوف الہی سے عبادت انجام دے. یہ دوسری قسم کی عبادت بھی اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن جو کامل ترین عبادت ہے کہ جو علی مولا انجام دیتے تھے، جو آخری نبی پیغمبر اسلام انجام دیتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی پیغمبر اسلام سے سیکھا،
بالکل بالکل،
وہ عبادت کیسی؟ وہ صرف رضایت الہی ہے. اس میں جنت کا لالچ بھی
اور جہنم کا خوف،
اس میں جہنم کا خوف بھی نہیں ہے. بلکہ علی صرف اس وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے. خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے شکر میں علی جو ہے عبادت کو انجام دے رہے ہیں. تو کہا گیا یہ عبادت کہ جو رضائے الہی کے لیے ہو، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ عبادت الاحرار ہے،
احرار، اور ہونی بھی چاہیے. نہیں اگر عبادت کا حقیقی ہمیں وہ درجہ عنایت کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اور حقیقی حق ادا کرنا ہے، تو یہی ہے کہ ہم آزادانہ عبادت کریں.
بالکل بالکل. اور پھر یہی عبادت ہے اور یہی اخلاص ہے کہ جس کے نتیجے میں علی کی ایک ضربت کو کہا جاتا ہے کہ افضل من عبادت ہے جن و انس کی عبادت سے افضل. کیا وجہ ہے؟ علی کا ایک وار ہے، علی کی ایک ضربت ہے، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جن و انس کی عبادت سے بہتر، چونکہ اس میں اخلاص،
اخلاص
کمال درجے کا اخلاص ہے.
اخلاص ایسا ہے کہ وہاں، یعنی یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے نا،
بالکل،
تو وہاں پہ یعنی خود اپنی نفس کے تحت، خواہش کے تحت بھی وہ پہلے ہو سکتا تھا کہ سر کٹ جاتا، لیکن اس کے تحت بھی نہیں، صرف اور صرف خدا
خدا کے لیے. جنت کے لالچ میں بھی علی وار نہیں کرتا، بالکل، جنت کے لالچ میں علی جنگ نہیں کرتا، بلکہ رضا خدا کی. اسی وجہ سے پیغمبر نے وہاں اعلان کیا سب کے سامنے کہ علی کا یہ جو وار ہے، علی کی یہ جو ضربت ہے، یہ جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے، وہ اخلاص کی وجہ سے.
یعنی اس کا مطلب ہے ہم یہاں یہ بھی نتیجہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی باتوں سے کہ یعنی اخلاص ہی انسان میں آزادی اور حریت پیدا کر دیتا ہے، یعنی انسان کو آزاد مرد بنا دیتا ہے، یہ اخلاص کا ہی نتیجہ ہے. یہ ایک اور ثمرہ، کوئی اور ثمرات اس جہت سے؟
کل بھی عرض کر رہا تھا، ہماری بحث جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خدا بند کریم اس شخص کو جو اللہ کے لیے کام انجام دیتا ہے، اس کے لیے بصیرت اسے عطا کرتا ہے خدا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خالص کر لے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے 40 دن کے لیے، خدا اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرے گا، خدا اسے بصیرت عنایت کرے گا، اور اس بصیرت کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز دے سکتا ہے. ایک فائدہ بس یہ ہوا کہ خدا اخلاص کے نتیجے میں انسان کو بصیرت، دانائی اور حکمت عنایت کرتا ہے، علم عنایت کرتا ہے.
جی بالکل صحیح صحیح، بالکل، یعنی یہ حکمت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان پھر صحیح معنوں میں حق اور باطل کی تمیز دے سکتا ہے. صحیح. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جو ایک کلمہ یہاں پہ نامفہوم نہ ہو ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ جوان بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھائی مولانا تو ایسے کلمات استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے.
جی.
یہ بصیرت کیا ظاہری بصیرت ہے؟ بصیرت تو دیکھنے کو کہتے ہیں کہ آپ ظاہری آنکھوں سے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کو بصیرت ہم کہیں گے یا نہیں؟ بصیرت کا کوئی اور بھی عام مفہوم ہے، تھوڑا آپ اس کی طرف اگر
یعنی
لے جائیں گے.
دیکھیں بصیرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ
یعنی اگر اخلاص کے ذریعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے یعنی کیا
یعنی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے مجھے چشمے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اس کا گردان یہ معنی نہیں ہے کہ یعنی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کی فکر جو ہے وہ فکری طور پر انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچتا ہے. انسان جو ہے بصیرت کا یہ معنی ہے کہ انسان کی جو سوچ اور سمجھ ہے اس میں ترقی آتی ہے.
ویسے کل قبلہ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, ایک جملہ کہا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی دیکھتے ہیں ہم خود تاریخ اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے ہمیں کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. لیکن وہاں واقع ان کے لیے جو زمینہ فراہم کیا گیا تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ مشکل تھا.
مشکل
اخلاص کے نتیجے میں اس کے پاس ایک معیار آ جاتا ہے, اس معیار کے ذریعے سے پھر اس کے لیے تشخیص دینا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے نا مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہے وہ خالی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ جو ہے چشمے دل سے دیکھتا ہے.
اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا نا کہ اندھا صرف یہ اندھا نہیں ہے کہ وہ جسے دکھائی کچھ نہیں دے رہا, بعض اوقات عقل کی بھی دل کی بھی نورانیت ہے, دل کی بھی بصیرت ہے, عقل کی بھی بصیرت ہے.
تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یعنی جب اخلاص آتا ہے تو اخلاص کے سبب جو ہے انسان کے اندر نورانیت آ جاتی ہے. بصیرت سے مراد وہی ہے یعنی دل اور اس کی عقل اور اس کی فکر اور سوچ جو ہے پروان چڑھتی ہے.
اور یہ اسی وقت ہوتا ہے یعنی جب انسان کا عمل جو ہے وہ خدا کے لیے ہو. اخلاص یعنی انسان کا عمل جب خدا کے لیے ہو. قبلہ یہ تو بہت اہم کچھ چیزیں تھیں اور واقعی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو یعنی درک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ زندگی میں کس طریقے سے ہم اخلاص پیدا کر سکتے ہیں.
دیکھیں میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ آپ فوائد و آثار کی بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں اخلاص کے فوائد کیا ہیں.
جی جی
تو کل بھی یہ بحث جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ دو فائدے اور بھی اگر آپ اجازت دیں.
جی بالکل اجازت, آپ آخر تک کمپلیٹلی جو ہے صرف اس کے فوائد ہی بیان کیجیے مسئلہ.
جی جی بالکل.
تو دیکھیں ایک فائدہ یہ ہے کہ خدا اخلاص کے نتیجے میں اسے کامیابی عنایت کرتا ہے. یعنی اخلاص کا نتیجہ کامیابی.
بے شک
جو انسان خدا کے لیے اعمال انجام دیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں تھا, بلکہ الہی کاموں میں اصلا ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی اخلاص النیات نجاح الامور,
اللہ
کہ نیت خالص کر لو تم اپنے امور میں کامیاب
ہو جاؤ.
یعنی امور کی کامیابی, کاموں کی کامیابی جو ہے وہ نیتوں کے اخلاص میں ہے. نیتیں جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے خدا کے لیے کام انجام دینا ہے تو خدا مدد کرتا ہے, اس کے نتیجے میں کام میں کامیابی بھی.
کشمیر سے ہوں اور میرا نام غلام حسین گنائی ہے. یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے کہ میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں بہت سارے جگہوں پر بیوی جے اس ماہ مبارک میں قرآن کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اور قواعد تجوید سے بہرہ مند ہوتے ہیں. ان کے علاوہ قرآن مجید کے تفاسیر کلاسیں بھی بعض جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جاری ہوتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ ہوتے ہیں کرتے ہیں. لیکن میں اس وقت ایران میں ہوں اور قم حضرت معصومہ علیہ السلام کے روزے میں ہوں. تو یہاں پر جو ماہ مبارک رمضان میں پروگرام شروع ہوتے ہیں, بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت جو ہر روز ایک جز کی تلاوت ہوتی رہتی ہے, یہ بہت ہی اچھا ہے. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے سب مانوس ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب سے بھی مستفید ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کے بعد ہم نے یہ احساس کیا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر ایسے پروگرام ہمارے یہاں پر بھی ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. بی بی جے مطلب اس طرح بڑے بڑے قاری آ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت سے استفادہ کرتے. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہترین انسان اور افضل ترین انسان آپ میں سے وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو دوسروں کو سکھائے.
ناظرین اکرام, پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم اس مقدس شہر قم سے, جہاں کہ آپ نے ابھی کچھ مناظر مشاہدہ فرمائے, یہیں سے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. خداوند عالم آپ جہاں کہیں ہیں آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے اور اس رمضان میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی بشیر صاحب,
مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مولانا ثمرات کے بارے میں فرما رہے تھے اور جو نتائج اور فائدے, اس کے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں بالکل. البتہ ایک چیز ہے جو دیکھیے, ہم زندگی گزارتے ہیں معاشرے میں, اس کے اعتبار سے بھی ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے چاہے ابھی. یعنی یہ اخلاص جو ہے ہماری اجتماعی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیے.
دیکھیے اخلاص کا ایک اور فائدہ جو یہاں میں بیان کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اس اخلاص کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں جو شخص خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے اس کی محبت ڈال دیتا ہے.
اللہ بے شک
اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے.
بے شک
چونکہ اس نے خدا کے لیے کام کیا, لوگوں کے لیے کام نہیں کیا, اب خدا نے اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈالا.
بے شک تمام عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. بے شک
یعنی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں. اب دیکھیں بزرگان دین کے سامنے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور وہ کانپتے تھے, علماء کے سامنے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور وہ کانپتے تھے. کیوں؟ ان کے اخلاص کی وجہ.
قبلہ آپ نے جو فرمایا ابھی, میں نے خود دیکھا ہے اس بات کو کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جہاں پہ سب ساتھ میں رہتے ہیں وہاں پہ, یعنی مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں تمام دوسرے مذاہب بھی ہیں, جب کوئی عالم دین وہاں سے گزرتا تھا تو واقعاً ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی اس کے چہرے سے کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے نا وہ بھی احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کبھی اپنے خاص جو ان کے یعنی مذہبی رسوم ہیں اس کے اعتبار سے ان کی یعنی ایک احترام کرتے تھے ان کا, اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے. خود میں نے
احادیث میں آیا ہے کہ اگر انسان خدا کے لیے کام انجام دے گا تو خدا اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عظمت
بے شک
جو ہے ڈالے گا.
بے شک.
اور پھر آپ نے جو سوال کیا بہت ہی اچھا سوال کیا کہ معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے.
بالکل
کہ معاشرے کو اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں جب انسان کام کرے گا کس کے لیے؟ صرف رضا الہی کے لیے. معاشرے کے افراد کا امور کو انجام دیں گے اللہ کی رضایت کے لیے, قربتاً اللہ اللہ انجام دیں گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا. وہ کیسے؟ دیکھیں کہ آپ میری مدد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ رضائے خدا آپ کے سامنے ہے, مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھتے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کا جو احترام ہے وہ میرے دل میں, اور آپ نے مجھ سے کوئی توقع بھی نہیں رکھی. اگر توقع رکھتے تو ممکن ہے میں کسی وقت آپ کو اس کا
بدلہ
نہ دے سکتا, تو لہذا مشکلات پیدا ہوتی. لیکن جب آپ نے مخلصاً انجام دیا ہے کام کو, خالصتاً للہ انجام دیا ہے, میری مدد کی ہے صرف اللہ کی رضایت کی خاطر, تو آپ کو کوئی توقع بھی نہیں, توقع ہے صرف اللہ کی ذات سے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باہمی احترام اور محبت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. جی جی بالکل. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے افراد میں اخلاص ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں میں کے اعتماد میں ایک دوسرے پر جو ہے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
بالکل بالکل.
چونکہ لوگ پھر ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو سامنے رکھا ہے اپنے کاموں میں. پھر وہ کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو تب بھی اعتماد کریں گے, کوئی چیز آپ کو امانت دیں گے تو تب بھی کیا کریں گے اعتماد. تو معاشرے میں اعتماد ایک دوسرے پر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اخلاص کے نتیجے میں.
بالکل, یعنی بہت ہی اہم چیز ہے, یعنی ان کو اگر اسلامی اقدار اور انسانی اقدار میں شمار کیا جائے تو صحیح یہی ہے کہ یعنی اخلاص کی وجہ سے احترام, اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ جو بڑھ جاتا ہے, یہی تو اسلام کا دستور ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اخلاقی فعل ہے اخلاص, اخلاقی فعل سے ہم پورے معاشرے کو چینج کر رہے ہیں.
بالکل بالکل,
پورے معاشرے میں چینج.
اور بہت سی مشکلات ہم نے یہیں سے دیکھی ہے. دیکھیے میں ایک کام کرتا ہوں آپ کے لیے, تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا بہتر بدلہ آپ سے مجھے ملنا چاہیے. اگر نہیں ملے گا ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور پھر آگے
معاشرے میں
پورے معاشرے میں ہم کہیں گے کہ ہم نے بشیر صاحب کے ساتھ ایسا کیا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. لیکن جب ہم خدا کے لیے کام کریں گے تو آگے ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے کہ بشیر صاحب ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ہمارا یعنی بدلہ دیں گے نہیں دیں گے جو بھی, چونکہ ہم نے کام جو ہے وہ خدا کے لیے کیا ہے. جی
اگلا کوئی سمرہ یا ابھی آپ کچھ اور بیان کریں گے یہاں پہ یا انہی سمرات پہ ہم آگے
اس کے حوالے سے کوئی مثال آپ کی نظر میں ہو؟
دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اخلاص زندگی میں آتا کیسے.
جی جی بالکل, انسان بالکل
میرے خیال سے سب سے زیادہ چیز ہم یہی
ہے کہ اب اس کا تو واضح ہے کہ اخلاص کی اہمیت سے کسی کو
انکار
نہیں ہے, اس کے فوائد سے بھی کسی کو انکار نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخلاص آتا کیسے. آپ نے یہ سوال کیا تو اس وقت میں جواب نہیں دے سکا تو یہ بیان کرنا شروع ہو گیا. تو
دیکھیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ڈاکٹر سلام مشورے کے حوالے سے جو کلپ یہاں پہ شروع ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں یا ابھی ایک سوال لے لیں. چلیے مسئلہ نہیں,
چلیے
سوال لے لیں.
تو اخلاص اس طریقے سے آئے گا کہ انسان اپنے علم اور یقین میں اضافہ کرے.
اللہ
دیکھیں انسان اپنی جب معرفت بڑھائے گا تو اس معرفت کے نتیجے میں وہ اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دے گا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثمرۃ العلم اخلاص العمل, کہ علم کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال خالص ہو جاتے ہیں. یعنی پس اگر یہ کہہ دوں کہ اخلاص کا نہ ہونا بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے.
جی جی بالکل.
تو انسان جب اپنے علم کو بڑھائے گا اور اس کے نتیجے میں اس کا یقین بڑھے گا, اس کی معرفت بڑھے گی, تو اس کے نتیجے میں اس کے اعمال بھی خالص ہوں گے, اس کے اعمال میں بھی اخلاص آئے گا.
بے شک بالکل,
یعنی خلوص کی خلوص حاصل کرنے
یعنی جس وقت انسان کو یہ پتا چلے گا کہ ہم سب سے اوپر پوری یعنی مخلوقات سے اوپر ایک طاقت ہے, یعنی خدا کی ذات مطلب وہ ہے, اور وہ ایسی طاقت ہے کہ تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ نہ تو لالچ کرے گا نہ چوری کرے گا, دوسری تمام جو بری چیزیں ان سے وہ پاک رہے گا. بالکل,
جب خدا کی رزاقیت پر اس کا ایمان بڑھے گا, خدا کی خالقیت پر اس کا ایمان بڑھے گا, خدا کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھے گا, اس کے علم اور معرفت میں اضافہ ہوگا, تو پھر وہ دوسروں کے لیے اعمال کو انجام دینے کے لیے حاضر نہیں ہے. کہہ رہا کہ جو سب سے قدرت مند ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا رازق ہے, تو پھر اعمال اسی کے لیے انجام دینے چاہیے. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ ریا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس شخص کے لیے اعمال انجام دے رہے ہیں
جی
ریا کی صورت میں, اس سے کوئی بڑا بھی ہے اس کے لیے انجام دیتا ہوں. جب جائیں گے تو کہیں نہیں آیا اس سے بھی کوئی
بڑا
بلند تر ہے, بزرگ ہے, اس کے لیے انجام دیتا ہوں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ خالق تک جا پہنچیں گے, آپ قادر عظیم تک کیا پہنچیں گے. تو کہیں گے کہ میں حاضر نہیں ہوں کہ مخلوق کے لیے اعمال کو انجام دوں, اللہ جو خالق بھی ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, تو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اسی کے لیے انجام دوں اپنے اعمال کو. تو اس کے نتیجے میں اخلاص.
جی جی
تو سب سے اہم راستہ جو ہے اخلاص حاصل کرنے کا اور انسان کے اندر خلوص پیدا ہو جائے یہ ہے کہ انسان اپنی معرفت میں اضافہ کرے اور علم حاصل کرے. تو اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ایک اور وقفہ لے دیں پھر اس کے بعد. جی ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا اور یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ڈاکٹر سلام مشورے کا. تو آئیے ڈاکٹر سلام مشورے کے حوالے سے یہ کلپ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین میں آپ کو روزے میں باری پن, معدے کی جلن اور منہ میں پانی آنے کی وجوہات کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتی ہوں. روزے میں بھاری پن یعنی کہ فٹیگ یوزولی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں گلوکوز اور پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم باہر سے کوئی کھانا لیتے نہیں ہیں, تو ہمارے بلڈ میں جب گلوکوز کم ہو جاتا ہے تو ہمیں ویکنیس یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ہمارے جسم میں پانی اور نمک کی کمی ہو جاتی ہے جو ہم روزے میں پورا نہیں کر پاتے, تو اس وجہ سے بھی یہ بھاری پن ہمارے اندر آ جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں سحری اور افطار میں تھوڑی ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو کافی طاقتور ہو, جیسے کھجور, دودھ, چکن اور فروٹس اور ویجیٹیبلز اور جوسز وغیرہ, اور ان چیزوں سے ہم یہ چیز اوور کم کر سکتے, کیونکہ کھجور میں گلوکوز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ کافی مقوی رہتا ہے ہمارے لیے یہ دن بھر کا بھاری پن ختم کرنے کے لیے. دوسری چیز ہے منہ میں پانی آنا. منہ میں پانی یوزلی تب آتا ہے جب ہمارے معدے میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, جو کہ ہمیں مسالے دار کھانے وغیرہ سے ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم منہ میں پانی یا واٹر بریش ہوتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں مسالے دار کھانے رمضان میں اسپیشلی اوائڈ کرنے چاہیے, اور ایسے کھانے کھانے چاہیے جو جن میں غذائیت تو بھرپور ہو لیکن مسالے اور تیل وغیرہ بہت کم ہوں. سیم یہی ایسیڈیٹی کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے. ایسیڈیٹی بھی انہیں مسالے دار کھانوں, کین فوڈ, فاسٹ فوڈ وغیرہ سے ہو جاتی ہے, تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں رمضان کے دوران افطاری میں بھی اور سحری میں بھی دونوں ٹائم اوائڈ کرنی چاہیے, جس طرح سے ہم اچھے سے اپنے روزے رکھ سکیں. اور ایسیڈیٹی کے لیے ایک اور چیز بھی ہے, اگر کسی مریض کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی کی شکایت ہو تو وہ سحری یا افطاری کے ٹائم ایک اینٹی ایسڈ کی ڈوز بھی لے سکتا ہے, جس سے وہ اپنا دن پھر اچھی طرح سے گزار سکتا ہے. اس کے علاوہ غذا کی چینج کی وجہ سے اس میں کافی فرق پڑتا ہے. اور بھاری پن کو ختم کرنے کے لیے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, گلوکوز کی مقدار ہمارے خون میں برابر رہنی چاہیے. اس کے لیے بھی سحری کے ٹائم کوئی ایسی غذا لے جس میں تھوڑا گلوکوز یا شوگر لیول تھوڑی ہائی ہو, تاکہ وہ پورے دن اس پہ سسٹین کر سکے. اور سیم وے جوسز وغیرہ, جیسے فروٹ جوسز لے یا فریش فروٹ ہی لے, تو اس سے بھی اس میں کافی, جیسے کہ انگور وغیرہ جن میں شوگر کنٹینٹ اچھا ہوتا ہے, بناناز, اورنجز, تو اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے یہ سب چیزیں دور رکھنے میں رمضان کے دوران.
تو ناظرین, آپ کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جی ہاں, کفایت صاحب, اگر کوئی نقطہ ہے, وغیرہ چونکہ ٹائم میں بالکل گنجائش نہیں.
جی جی, ہم قبلہ سے جو ہمارے پاس ایک دو منٹ ہیں وہی استفادہ کریں گے اخلاص کے حوالے سے جو آپ بیان فرما رہے تھے.
بہت شکریہ.
جی,
عرض کر رہا تھا کہ اخلاص زندگی میں آتا کیسے.
جی,
تو اخلاص زندگی میں اس طریقے سے آئے گا کہ انسان اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی سے بچے. پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل اخلاص یہ ہے کہ تم خدا کی نافرمانی سے بچو, گناہوں سے بچو. اور ایک اور آسان طریقہ وہ یہ ہے, ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ.
جی,
اولیاء, انبیاء کی زندگی کا مطالعہ, کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. جب مطالعہ انسان کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اخلاص آتا ہے. میں چند دن پہلے جو ہے ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا کولمبیا کے ایک جوان کا, تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے, تو اس کا جواب ہی بہت اچھا جواب تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی مخلصانہ عبادت کا مطالعہ کیا, علی کی زندگی کا مطالعہ کیا, میں نے دیکھا کہ علی کس طرح مخلصانہ عبادت کرتا ہے, تو علی کی زندگی کے مطالعے سے میں مسلمان ہو گیا.
اللہ اکبر.
تو یہ ایک اخلاص زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. بالکل. دیکھیں کہ حضرت علی نے زندگی کیسے گزاری, امام حسین علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری, کہ عرفات کے میدان میں خطاب کرتے ہیں کہ اے اللہ, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا.
بالکل, یہ بھی اہم نقطہ ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اخلاص حاصل کرنے کے لیے انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے, گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان سے بڑھ کر کون مہینہ ایسا ہو سکتا ہے.
اور یہ دونوں چیزیں دیکھیے ایک دوسرے سے یعنی لازم و ملزوم ہیں. ایک تو یہ کہ گناہ سے دوری اخلاص کا سبب بنتی ہے, اور دوسرے کہ خود اخلاص گناہ سے دوری کا سبب بھی بنتا ہے. چونکہ شیطان, وہی جیسے کہا نا, اگر مخلص ہے کوئی تو شیطان اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا, اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا.
حسن اختتام کے طور پہ اگر آپ کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے, اور ہمارے ناظرین,
یہ ماہ مبارک بہترین,
دو منٹ آپ کے پاس ہے ابھی, آپ
دیکھیں, یہ ماہ مبارک وہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم مشق کر سکتے ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں وہ اسی ماہ مبارک تک محدود رہ جائیں. نہیں, یہ ماہ مبارک میں زندگی کا جو انداز ہے اسے پورے سال جاری رکھنا چاہیے. اخلاص کی اگر مشق کرنا چاہتے تو اس ماہ رمضان میں مشق کریں, اور وہ اس کے نتیجے میں آئندہ کی زندگی بھی بسر کریں. اور یہ ماہ مبارک جو ہے ماہ قرآن ہے, ہمیں قرآن کی فیوضات سے برکات سے استفادہ کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت, قرآن میں تدبر اور قرآن سے انس ہماری زندگی میں اخلاص لائے گا, ہماری زندگی میں برکتیں لے کر آئے گا.
ابھی کچھ ٹائم ہے یا ختم ہو رہا ہے؟
بس ایک منٹ ہمارے پاس,
ایک منٹ ہے. تو ایک چھوٹا سا میں جلدی سے ایک اخلاص کے موضوع پہ ایک مثال سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک مرتبہ یعنی ایسا شیطان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک درخت تھا, ایک عابد تھا وہاں پہ, بہت عبادت کرتا تھا اس درخت کے نیچے. تو شیطان نے سوچا کہ اس کو کس طریقے سے اس عبادت سے دور کیا جائے. تو آیا اس نے بہت اپنے پورے حربے استعمال کیے لیکن عبادت سے اس کو عابد کو دور نہیں کر سکا شیطان. اب اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ یہ جو درخت ہے اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ یعنی جو ہے اس کی عبادت جو ہے کمی ہو جائے. لیکن بڑا مفصل واقعہ ہو جائے گا, تو خیر اس میں مختصر طور پہ یہی کہ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو لالچ دیتا ہے یہاں پہ, مثلا اس طریقے سے کہ کچھ پیسے ہمیشہ اس کو ملتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے اس درخت کو کاٹو گے تو تمہیں ہر یعنی روزانہ اتنے پیسے ملیں گے. تو اس طریقے سے جب اس کو لالچ دیتا ہے اور وہ عابد چونکہ خلوص کی کمی تھی اور آنے کے بعد اسی طریقے سے شاید ہے جی تو آتا ہے آنے کے بعد, لیکن جب شیطان وہاں پہ پہنچتا ہے اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے شیطان حاوی نہیں ہو پاتا تو وہ یہی کہتا ہے آخر میں کہ اس سے پہلے کون سا ایسا راز ہے کہ میں تمہارے اوپر قابو نہیں پا سکا لیکن آج میں یعنی قابو پا گیا. نہیں, وہ پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ میں تمہارے اوپر حاوی رہا ہوں اور آج تم میرے اوپر حاوی ہو گئے ہو. تو وہ شیطان یہ کہتا ہے مسکرا کے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تمہارے اندر اخلاص پایا جاتا تھا لیکن اب جو ہے تمہارے اندر ایک لالچ آ گیا ہے, تم نے اخلاص کا دامن چھوڑ دیا ہے, اس لیے جو ہے تم اگرچہ واقعہ پورا نہیں ہو سکا وقت کی کمی بھی کہاں سے کم کیا جائے کہاں سے زیادہ, لیکن انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ.
بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے, بہت ہی اچھا ساتھ رہا اور بہت ہی اہم نکات ہے جو آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمایا.
جی جی,
آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کفایت صاحب,
بہت شکریہ آپ کا بھی,
آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ.
بالکل.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا اور خلوص پہ بحث ہو رہی تھی. امید ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیں بھی مخلصین میں شمار کیا جائے. اور رہی بات اگلے پروگرام کی, تو انشاءاللہ کل ضرور ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں. امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے کل کے پروگرام کے لیے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ. Thank you.